السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ودوسري آيات من الله تعالى فرماته وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وسيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فرماته ایک مرتبہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اوصنی، مجھے وصیت کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کرو. فردد مرارا، اس شخص نے بار بار یہی عرض کی کہ مجھے وصیت کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بار بار یہی فرمایا ہے لا تغضب، غصہ مت کرو. آج کے خطبے کا موضوع ہے ایک مہلک بیماری، اسباب اور علاج. یہ ایسی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جو ہر گھر میں موجود ہے. اور یہ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ انسان باقی نہیں رہتا، اس کی حیوانیت جاگ جاتی ہے اور ایسے قدم اٹھ جاتے ہیں جن پر سوائے حسرت اور ندامت کے اور کچھ باقی نہیں رہتا. غصے کی بیماری یہ عجیب سی بیماری ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر اس خصلت کو بھی پیدا کیا، یعنی یہ صفت، غصہ کرنے کی صفت، یہ انسان کی عام صفات میں سے ہے. اور یہ غصہ تب بیماری بن جاتا ہے، تب مصیبت بن جاتا ہے جب حد پار ہو جاتی ہے. اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ غصے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اچھا غصہ اور دوسرا ہے برا غصہ. کیا غصہ اچھا بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو انسان میں پیدا کیا ہے، اور یہ صفت مومنوں میں بھی موجود ہے. بلکہ غصہ تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی کیا کرتے تھے. کون سا غصہ تھا؟ اچھا غصہ تھا. اس غصے کی پہچان کیا ہے؟ یہ وہ غصہ ہے جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کیا جاتا ہے، اس دین کی نصرت اور غلبے کے لیے کیا جاتا ہے، اس دین کی تأیید اور تمکین کے لیے کیا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے محارم اور حرمتیں پامال ہوتی ہیں اور غصہ آتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے, یہ محمود غصہ ہے, یہ اچھا غصہ ہے, کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ ایمان. دل میں ایمان ہے, ایمان کا نور ہے, تو پھر اس کی وجہ سے جب کوئی نافرمانی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے حرمتوں کو پامال کیا جاتا ہے, تو اس ایمان کی گرمی کی وجہ سے دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے اور پورے جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے, چہرہ بھی سرخ ہو جاتا ہے اور پھر زبان پر بھی سخت الفاظ نظر آتے ہیں. اور یہ غصہ تب ممکن ہے جب آخرت کو دنیا پر مقدم کیا جائے گا, جب آخرت کو ترجیح دی جائے گی دنیا پر, تب یہ غصہ ممکن ہے. کیونکہ جو دوسری قسم کا غصہ ہے, جو مذموم غصہ ہے, جو برا غصہ ہے, جو بیماری ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ وہ غصہ ہے جو دنیا کے لیے کیا جاتا ہے. اس کا سبب ایمان کی کمزوری ہے. اور جب تک یہ انسان, خاص طور پہ یہ مسلمان, دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا رہے گا, یہ غصہ بڑھتا جائے گا. اور ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں یہ دوسرے قسم کا غصہ بہت نظر آتا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور یہی وہ مہلک بیماری ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. چھوٹی سی بات پر شدید غصے کا مظاہرہ کرنا. بعض لوگ گھر کے برتن توڑ دیتے ہیں, بعض لوگ اپنے گریبان پھاڑ دیتے ہیں, اپنے منہ پہ تماچے مارتے ہیں. میں صرف بچوں کی بات نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو گھر کے سربراہ ہیں. ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. عجب بات یہ ہے کہ گھر کے سربراہ ہیں, گھر کو سنبھالا ہوا ہے, اپنے غصے کو نہیں سنبھال سکتے. اور کیونکہ گھر کے لیے قدوہ ہے, اسوہ حسنہ ہے, ہر گھر کا سربراہ اپنے گھر کے لیے ایک بہترین نمونہ ہوتا ہے. اگر بہترین نمونے کا یہ حال ہے تو پھر دوسرے نمونے کے بارے میں ہم کیا بات کریں. پھر جب بچے غصہ کرتے ہیں تو پھر ان کو اور غصہ آتا ہے کہ بچے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں. کس نے سبق سکھایا ہے؟ اگر ہم بڑے ہو کر بھی ہر بات پہ غصہ کریں اور ہمیں اپنے بڑے پن کی قدر بھی باقی نہ رہے, تو پھر چھوٹے تو غصہ کریں گے ہی اور ان کو بھی ہماری قدر نظر نہیں آئے گی. اور یہ جو غصہ ہم کرتے اپنے گھروں میں, کبھی ہم نے جائزہ لیا ہے کس لیے ہوتا ہے اور کیوں حدیں پار ہو جاتی ہیں؟ زبان پہ گالی ہوتی ہے اور ہاتھ میں کبھی جوتا ہوتا ہے اور کبھی لکڑی ہوتی ہے, کبھی بچوں کو مار رہے ہیں, اور بعض ایسے بدبخت لوگ ہیں جو بیویوں پر بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. ان کے سامنے ہر کمزور کے لیے کوئی نہ کوئی عذاب علیم تیار کر رکھا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ دنیا کی ہوس ہے، دنیا کی چاہت ہے، اور دنیا کو ہی ترجیح دیا جا رہا ہے اور آخرت کا خیال ہی نہیں ہے. جو آخرت کی فکر رکھتے ہیں وہ کبھی اس مہلک بیماری کا شکار نہیں ہوتے. جیسا میں علاج میں آخر میں بیان کروں گا، اس بیماری کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں. مذموم غصہ یا جو یہ مہلک بیماری ہے، ایک سروے کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر طلاقیں جو ہوتی ہیں تقریباً 90% سے زیادہ وہ اس غصے کی وجہ سے ہوتی ہے. کتنے گھر ٹوٹ گئے ہیں اور کتنی ایسے بچے آج موجود ہیں جو زندہ ماں باپ کے یتیم بچے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دنیا کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے. بچے بات نہیں مانتے، بیوی بات نہیں مانتی، قرض بڑھتا جا رہا ہے، اور اس طریقے کے عجیب و غریب سے عذر پیش کرتے ہیں ایسے لوگ. رزق کی تنگی ہے تو رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ جس کے ہاتھ میں رزق ہے اسی سے مانگو، اور رزق کے جو شرعی اسباب ہیں وہ ڈھونڈو، اور اچھی طرح جان لو کہ جو رزق اللہ تعالی نے لکھا ہے جب تک وہ مکمل نہیں ہوتا اس دنیا سے رخصت ہونا ناممکن ہے. یقیناً جان لو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو. اگر اللہ تعالیٰ قدرت پر شک ہے پھر تو غصہ کرو، اور اگر تمہیں یقین ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین پھر تو اس بات پر غصہ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے حلال رزق کمانے کے لیے قدم اٹھایا ہے، گھر سے باہر نکلے ہیں، محنت کی ہے، یہی آپ کے مقدر میں رزق لکھا ہے جو آپ کو ملا ہے. اور رہ گئی قرض کی بات، اگر ضرورت کے لیے قرض لیا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے شرط یہ ہے، کمالیات کے لیے نہیں، ضرور اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے اگر قرض لے بھی لیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور انسان ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں؟ قرض لیا کرتے تھے کہ نہیں؟ تو کیا قباحت ہے اس میں؟ لیکن رزق حلال ہونا چاہیے، یہ فرض ہے. قباحت اس میں ہے کہ حرام رزق کی تلاش ہو، اور حرام رزق کی فراوانی ہونی چاہیے، یہ قباحت ہے. بیوی اور بچے بات نہیں سنتے، یہ وجہ ہے غصے کی. اگر تھوڑا سا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں تو ہمیں واضح نظر آئے گا ہم بھی کسی کی نافرمانی کرتے ہیں نا, ہم نافرمانی کرتے ہیں کسی کی, اور اس کے بدلے میں یہ سزا ہے ہماری کہ ہماری بیوی اور بچے ہمارے نافرمان کرتے ہیں. کس کی نافرمانی کرتے ہیں ہم؟ ہم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں اور بچے ہماری نافرمانی کرتے ہیں. جب ہم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آتا ہے. کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, غصے کی صفت اللہ تعالیٰ کے صفات کمال میں سے ہے. ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں غیر المغضوب علیہم, مغضوب علیہم کون ہے؟ یہود ہیں. مغضوب کا کیا معنی ہے؟ جن پر غصہ کیا گیا. کس نے غصہ کیا؟ کس کا غضب ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کا. اور اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک یہ اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں اور صفات کمال ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے, اور غصہ بھی ان صفات میں سے ایک صفت ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ غصہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ جیسے کہ مخلوق کا غصہ ہوتا ہے خالق کا غصہ ویسے ہی ہوتا ہے, نعوذ باللہ. یہ تشبیہ ہے اور تشبیہ کفر ہے. مخلوق کی اپنی صفات ہے اور خالق کی اپنی صفات ہے, اور دونوں کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتے ہیں تو یاد رکھیں ان چار شرطوں کے ساتھ, اور ان چار شرطوں کی دلیل قرآن اور صحیح احادیث میں موجود ہیں, اور سلف صالحین نے ان شرطوں کو اپنی عبارات اور اپنی کتابوں میں بار بار بیان کیا ہے. پہلی شرط ہے کہ انکار نہیں کرنا. اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ غصہ کرتا ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے, تو انکار نہیں کریں گے کہ غصہ تو مخلوق کرتی ہے, خالق کیسے غصہ کر سکتا ہے؟ یہ انکار ہے. اور انکار کی ضد میں ہے اقرار, ایمان. ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ کر, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. دوسری شرط ہے بغیر تحریف کرنے کی. ہم یہ تو نہیں کہ غصہ تو ہم مان لیتے ہیں, ہمارا ایمان تو یہ غصہ اللہ تعالیٰ کرتے, لیکن غصے سے مراد کوئی اور چیز ہے, تحریف ہے. غصے کا معنی محروف ہے, اور اس معنی سے ہٹ کر کوئی اور معنی دینا تحریف ہے, جس کو بعض لوگ تأویل کا نام دیتے ہیں. یہ باطل تأویلیں تحریف ہوتی ہیں, جو ایک لفظ کو اس کے صحیح معنی سے ہٹا کر دور لے کر کسی اور معنی کی طرف اسے پھیر دیتے ہیں. حقیقتاً یہ تأویل نہیں ہے بلکہ تحریف ہے. اور بغیر تکیف کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے تیسری شرط ہے کہ ہم یہ تو مان لیتے ہیں, ہم نے یہ تو مان لیا کہ غصہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے, یہ بھی مان لیں کہ غصے کا معنی یہی ہے جو معروف ہے, لیکن غصہ کیسے کرتا ہے, اس کی کیفیت کیسی ہے, نوعیت کیسی ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ تو فرمایا ہے کہ وہ غصہ کرتا ہے، لیکن یہ کہیں پہ نہیں فرمایا کہ وہ غصہ کیسے کرتا ہے. اس لیے ہمارے اوپر کیا فرض ہے کہ سمعنا واطعنا آمنا وصدقنا، جو کچھ ہمیں ملا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اور جو کچھ ہمیں نہیں ملا اس پر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم چلتے ہیں دلیل کی روشنی کے ساتھ. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور چوتھی شرط ہے بغیر تمثیل کے، بغیر مثلیت بیان کرنے کے. چلو یہ تو مان لیں کہ کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن پھر غصہ تو مخلوق جیسا ہی ہوگا نا، جیسے کہ مخلوق غصہ کرتا ہے، یہ مثلیت ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انکار بھی کیا ہے اور اقرار بھی کیا ہے. انکار کس چیز کا کیا ہے؟ مثلیت کا. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز بھی نہیں، کوئی چیز مثل نہیں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی اعتبار سے. وہو السمیع البصیر اقرار ہے، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. صرف سننا اور دیکھنا نہیں ہے، بلکہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ وہ سنتا اور دیکھتا یہ بھی کافی ہوتا، لیکن صیغۃ المبالغہ کیوں ہے؟ سمیع اور بصیر کیوں ہے؟ کیونکہ ایسے لوگ آئیں گے جو انکار کریں گے اور کہیں گے کہ مخلوق بھی تو سنتی ہے، مخلوق بھی تو دیکھتی ہے، ہم کیسے مان لیں کہ ہمارا خالق بھی سنتا اور دیکھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے لیس کمثلہ شیء. اپنے اس گندے دل سے اس گندی سوچ نکال دو کہ مثلیت ممکن ہے خالق المخلوق کی. لیس کمثلہ شیء. اور پھر جب اس گندگی کو نکال دو، اب اس میں صحیح عقیدہ داخل کرو، وہو السمیع البصیر. اور ہر وہ نام اور صفت اللہ تعالیٰ کی جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. بات غصے کی میں کر رہا تھا، غصہ مجھے بھی آ گیا. سبحان اللہ، آج ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے مسلمان موجود ہیں، واللہ میں اس پاک جگہ پہ بیٹھے قسم کھا رہا ہوں، یوں کو دنیا کی بہت ساری چیزوں کی معرفت تو ہے، لیکن اپنے خالق المالک کی صحیح معرفت نہیں. دنیا کی باریک بینیاں ان سے پوچھیں، دنیا کی خبریں ان سے پوچھیں، دنیا کی اچھی بری باتیں پوچھ لیں، ہر بات میں آگے ہوتے ہیں، لیکن اپنے رب کی صحیح معرفت میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں. سارا دن نیوز چینل کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، سارا دن رسالے پڑھتے رہتے ہیں، اخبار پڑھتے رہتے ہیں، گیدرنگ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے لگاتے رہتے ہیں، اور یہی دنیا کی باتیں ہوتی ہیں. اور جب اللہ تعالی کی معرفت کی بات آتی ہے، یوں لرز کر اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مولویوں والی باتیں ہیں، ہمیں مت الجھاؤ ان باتوں میں. ان للہ و ان الیہ راجعون. ہر بندہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اور اپنی فیلڈ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، لیکن واللہ ایک بہت بڑی کمی نظر آتی ہے ہمارے صرف معاشرے میں نہیں، ہماری پوری امت میں. اور جب تک یہ کمی پوری نہیں ہوگی، واللہ کامیابی ممکن نہیں. اور یہ کمی ہے اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت کی. اور عجب بات یہ ہے، ہماری جو مدارس ہیں ان میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ آپ دیکھ لیں ہمارے بر صغیر میں جو دینی مدارس ہیں، ان کی تعلیمات تو دیکھ لیں آپ، سر شریعت کی تعلیم ہوتی ہے، کہ اس میں تصوف پڑھایا جاتا ہے، اخلاقیات اور سلوک کے نام پر تصوف پڑھایا جاتا ہے. یہ کون سے اچھے اخلاق ہیں جو تمہاری شکل و صورت تو بنا دیتے ہیں لیکن تمہارے دل کو بگاڑ دیتے ہیں؟ یہ کون سا سلوک ہے؟ اور اس سلوک کرو، ان اخلاقیات کا فائدہ پھر کیا باقی رہتا ہے؟ دل کے اندر خرابیاں ہیں، باطل عقائد ہیں، اور چہرے کے اوپر مسکراہٹیں ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی داڑھی رکھی ہوتی، سر پہ پگڑی ہوتی ہے. اصل اصلاح کی ابتدا دل سے ہوتی ہے، اور یہ اصلاح صحیح عقیدے سے ہوتی ہے، اور صحیح عقیدے کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت. اور اللہ کی قسم، قبر میں بھی سب سے پہلا سوال یہی ہوگا، من ربک؟ جب معرفت نہیں ہے دنیا میں تو قبر میں کیا جواب دیں گے؟ کیا قبر میں جا کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابھی تک مجھے وقت نہیں ملا 70 یا 80 سال کی زندگی میں دنیا میں، اب قبر کا مرحلہ ہے، اب میں کچھ سیکھ لیتا ہوں، اب میں اللہ تعالیٰ کی معرفت جان لیتا ہوں. یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزاء ہے، علم اور عمل کی یہ جگہ ہے، یہ موقع ہے. اور مرنے کے بعد صرف حساب اور جزا ہی باقی رہتا ہے. صحیح غصہ یا اللہ کے لیے غصہ کرنا جو محمود ہے، جو اچھا غصہ ہے، کیونکہ بعض لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ میں غصے سے منع بھی کر رہا ہوں اور خود بھی غصہ بار بار آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند مثالیں دے دیتے ہیں. دیکھیں، اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی نے کبھی غصہ کیا کہ نہیں کیا؟ اور صحابہ اور سلف صالحین نے کبھی غصہ کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ہمارا بہترین نمونہ کون ہے ہمارے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر سب سے بہترین، سب سے بہترین لوگ جنہوں نے اس راستے کو اختیار کیا ہے، جن کے لیے سب سے اعلیٰ اور بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں دل، زبان اور پورے عمل سے، جسم سے بھی کر کے دکھایا ہے، وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کیا کرتے تھے، لیکن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ ہوتا تھا، کبھی بھی اپنے نفس کے لیے غصہ نہیں کیا، کبھی بھی دنیا کے لیے غصہ نہیں کیا. اور اپنے اہل خانہ کی اور اپنے صحابہ کی، اہل بیت کی یہی تربیت کرتے رہے. ایک مرتبہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات کا ایک ورق اٹھایا ہاتھ میں. تورات اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور اس میں سے پڑھتے رہے. ذرا غور سے سنیں، تورات اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، لیکن یہودیوں نے، میں نے اسرائیل نے اس میں تحریف پیدا کر دی، اور قرآن مجید سے تورات کے احکام منسوخ ہو چکے. اب کہاں پہ کوئی شخص دیکھے کون سا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کون سا اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، کس پہ عمل کرنا کس پہ عمل نہیں کرنا؟ جب مسائل اور احکام خلط ملط ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت، احکام الحاکمین کی یہ حکمت تھی، انجیل نازل فرمائی. جب اس میں تبدیلی آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور تورات اور انجیل اور زبور کے احکام سارے کے سارے منسوخ ہو گئے. اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین اپنے زمانے کے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے جو سب سے زیادہ قریب تھے, اگر دو پہلے صحابہ کا نام لیتے ہیں تو دوسرا کون ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب ہے, سیدنا بکر رضی اللہ عنہ کے بعد. اب ہاتھ میں ایک ورقہ ہے, صفحہ ہے, صحیفہ ہے, وہ میں سے پڑھ رہے ہیں. ان کو اچھا بھی لگ رہا ہے, بس اچھی باتیں بھی تو تھیں نا, اللہ کے کلام بھی تو تھی بیچ میں کہ نہیں تھی, تو کچھ اچھی باتیں. سب بکر صدیق سامنے کھڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا. سب بکر صدیق فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. تو بکر صدیق سیدنا عمر کی طرف دیکھتے ہیں اور متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا تمہیں شک ہے یا ابن الخطاب, یعنی تورات جو تم پڑھ رہے ہو, جو تمہیں تعلیمات دی جا رہی ہیں, کہ اس میں تمہیں شک ہے کوئی؟ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں کچھ چند اچھی باتیں تھیں اس لیے میں دیکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے, اگر موسیٰ بھی میرے بعد آتا تو وہ بھی میری اتباع کرتا. موسیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, اگر وہ بھی میرے بعد آتا تو وہ بھی میری ہی اتباع کرتا. تو تم کیا پڑھنے جا رہے ہو؟ یعنی جو کچھ قرآن مجید میں ہے اور جو میری تعلیمات ہیں وہ کم پڑ گئی ہیں, جو اچھی بات ہے کسی اور چیز سے دیکھ رہے ہو؟ سبحان اللہ, یہ غصہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے غصہ تھا. اور تورات کا ایک ورق ان کے ہاتھ میں دیکھے, یہ کوئی نیوز پیپر نہیں تھا, کوئی دنیا کی باتیں نہیں تھی, لیکن یہ ان سے بھی زیادہ خطرناک باتیں تھیں, کیونکہ اس میں وہ احکام جو تبدیل ہو چکے ہیں, شکوک اور شبہات کا امکان ہے, اور جن کے ہاتھ میں وہ عالم ہے یا جاہل ہے, امت کے علماء میں سے ہے, لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا اور ان کو فوراً روکا. آج بعض ایسے طالب علم ہیں دو چار کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور اہل بدعت کی کتابیں پڑھتے ہیں, بلکہ بعض لوگوں نے ایک خاص دعوتی باکس کہتے ہیں, یہ دعوتی بیگ کہتے ہیں, اس میں تورات بھی ہے, اس میں انجیل بھی ہے, اس میں زبور بھی ہے, جو بائبل ہے آج کی, تینوں کا مجموعہ ہے. تورات, انجیل, زبور, ایک خاص دعوتی بیگ ہے, دعوتی بیگ کے نام سے معروف ہے, انڈیا میں بک بھی رہا ہے اور غالباً آئی آر ایف اسے ڈسٹریبیوٹ بھی کر رہی ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک بائبل ہے, تورات, انجیل, زبور, یہ پوری ہے, یہ موجود ہے, اور قرآن مجید ہے ترجمے والا, عبداللہ یوسف کا ترجمہ ہے, اور کچھ اور بھی کتابیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر خطاب کے ہاتھ میں ایک صحیفہ دیکھتے ہیں تورات کا, غصہ آتا ہے, منع کرتے ہیں, اور یہ لوگ دعوت کے نام پر دنیا میں ان پڑھے لکھوں کو داعی بنانا چاہتے ہیں جن کو انگلش آتی ہے, دین کی بنیادی علم کوئی بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے, توحید کا علم بنیادی نہیں ہے, سنت کا بنیادی علم نہیں ہے, سلف صالحین کے منہج کا کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن یہ دعوتی بیگ ہے, اسے ماسٹر کر لو تم دنیا کے سب سے بڑے داعی بن سکتے ہو. اور گلی گلی میں آپ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی داعی کھڑا ہوتا ہے اور اپنی دعوت پیش کر رہا ہوتا ہے, کرسچنز کو, ہندوؤں کو, دوسروں کو, اور لوگ کہتے ہیں ان کی مدد کیوں نہ کریں ہم, یہ لوگ اسلام پھیلا رہے ہیں, کچھ کر تو رہے ہیں, تم لوگ کیا کر رہے ہیں سوائے خطبوں کے اور چند دروس کے, کرتے کیا ہو تم لوگ؟ تمہیں صرف یہی نظر آتے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. اللہ کے لیے آنکھیں کھولو اور دیکھ لو. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, جن کے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو پھر تو وہ جان لیتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ہر چیز کے علم کے اصول ہیں, اور شریعت کے علم کے اصول ہیں, عقیدے کے اصول, پہلے وہ جان لے. اللہ تعالیٰ کی معرفت جس کی بنیاد ہے پہلے وہ جان لو لا الہ الا اللہ کی صحیح معرفت اور صحیح معنی جان لو. جب یہ بنیاد مکمل ہو جائے پھر جا کے علماء سے مشورہ کرو جن سے علم حاصل کیا ہے. یہ بنیاد علم کیا اب میں اس قابل ہوں کہ میں تورات میں سے کوئی چیز پڑھوں دعوت کے لیے یا نہیں, وہ تمہیں بتا سکتے ہیں. ہاں اگر تورات اور انجیل میں سے کچھ غلطیاں جو ان کی ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہو تو علماء کی رہنمائی حاصل کر کے کرو جن کے قدم راسخ ہے علم میں, وہ تمہیں بتا سکتے ہیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. آپ کو کیا خبر ہے کہ چند چیزیں یاد کر لینا, حفظ کر لینا, ماسٹر کر لینا, اور قرآن میں یہ چند آیات جو ان کے متعلق ہیں ان کو ماسٹر کر لینا, کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے آپ کو بے عالم بن جاتے ہیں؟ اور عجب ہے ان لوگوں پر جو ایسے لوگوں کو علماء سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے علماء ہیں. اگر صحیح دیکھا جائے تو حقیقتاً علماء تو دور کی بات ہے, طالب علم بھی نہیں. کیونکہ طالب علم اسے کہتے ہیں جو علم کو صحیح اصول کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے. میڈیکل اسٹوڈنٹ کون ہوتا ہے؟ میڈیکل کا طالب علم کون ہوتا ہے؟ جو ہر کتاب پڑھتا ہے یا صرف میڈیکل کی کتاب اصول کے مطابق پڑھتا ہے؟ تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے جو انجینئرنگ کی کتابیں پڑھتا ہے وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے؟ یا جو کسی حکیم کی کتاب اٹھا کے اپنے آستین میں رکھتا ہے اور وہی لوگوں کو جا کے پڑھ کے سناتا ہے میڈیکل اسٹوڈنٹ کہے گا کوئی اسے؟ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے. تو عجب بات ہے, عجب بات ہے واللہ, جن لوگوں کو دین کی بنیاد کا علم نہیں ہے ان کو علماء بنا دیا ہے. طالب علم تو دور کی بات ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ طالب علم تو لوگ غصے سے دیکھتے ہیں, یہ اپنے آپ کو علماء سمجھتے ہیں اور دوسرے طالب علم بھی نہیں سمجھتے ان کو طالب علم کہتے ہیں. اتنی بڑا نام ہے, اتنی بڑا کام ہے, ان کو عالم نہیں سمجھتے. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا تھا. سیدنا کعب بن مالک, معروف قصہ ہے, جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے, جا نہیں سکے. منافقین نے جھوٹے بہانے بنا کر جان چھڑا لی, اور ان تین صحابہ نے جو بغیر کسی عذر کے جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے اور جا نہ سکے, سچ کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول کیا, لیکن عذر کوئی نہیں تھا ان کے پاس. جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور سب کو منع کیا کہ ان سے بات تک نہیں کرنی. یہ غصہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. سر کعب بن مالک فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ میں جا کے بیٹھ جاتا اور سلام کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر چہرے کی طرف دیکھتا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ ہلاتے مجھے جواب دیتے کہ نہیں دیتے, اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسکرایا تبسم المغضب, غصے میں انسان مسکراتا ہے. ہاں سیدھے غصہ کبھی ہوتا ہے تو تھوڑی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے. غصہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا اور یہ چھوٹی سی مسکراہٹ اس صحابی کے لیے تھی کہ حوصلہ رکھو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان قریب آسانی آنے والی ہے. یعنی صحابہ کرام دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف فرمان نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جو حرکات اور سکنات ہیں ان کو بھی غور سے دیکھا کرتے تھے. کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے دنیا میں کوئی شخص کسی سے اتنی محبت کرنے والا ہے؟ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں جو سفید بال تھے وہ بھی گن لیے تھے. آج تک کسی شخص نے اپنے والد جو اس کا زیادہ محبوب زیادہ قریب ہوتا ہے کبھی یہ غور سے دیکھے کہ کتنے سفید بال ہوں گے؟ کیا فرق پڑتا ہے ہمیں ہماری داڑیاں یا ہمارے والد کی داڑیاں جو ہیں وہ سفید ہیں کالے, کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہم سمجھتے محبت اتنی ہوتی ہے, بس جا کے سلام کر لیتے ہیں, حال پوچھ لیتے ہیں, کبھی سر پہ بوسہ دے دیا, کبھی ہاتھ پہ بوسہ دے دیا, کہتے ہیں ہم نے اپنا حق ادا کر لیا. صحابہ کرام کی محبت دیکھیں, لیکن یہ محبت جو ہے حد سے باہر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رسول ہیں, اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین بندگی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل رسول ہیں. یہ حد ہے, اس سے آگے نہیں جانا. اور جو بعض لوگ آج نعت کے نام پر, نعتوں کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کر دیتے ہیں اور رب کے برابر کر دیتے ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. چند صحابہ کی مثالیں لیتے ہیں. سیدنا عمر خطاب کے تعلق سے یہ بات معروف اور مشہور ہے کہ تلوار کندھے پہ رہتی ہمیشہ, اور آئے دن کہتے رہتے ہیں, اجازت مانگتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت ہے میں اس منافق کا سر قلم کروں. کئی روایات میں آیا ہے. یہ غصہ کس لیے ہوتا تھا؟ اللہ کے لیے ہوتا تھا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ حج کے تعلق سے چند سوالات تھے, تو سائل نے سوال کیا حج تمتع اور افراد کے تعلق سے کون سا افضل ہے. صدر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حج تمتع یہ افضل ہے. تو سائل نے کہا مگر صدر بکر صدیق, صدر عمر خطاب یہ کہتے تھے کہ افراد بہتر ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے تو حکم دیا جن لوگوں کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے وہ اپنا جو حج وہ تبدیل کر لیں, افراد سے تمتع کر لیں, نیت بدل لیں اپنی. تو اس شخص نے یہ کہا مگر سید بکر اور سید عمر نے یوں فرمایا, بس یہ کہنا تھا اسے, حدیث کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد اس شخص نے دوبارہ یہ کہا, لیکن سید بکر صدیق سید عمر بن خطاب تو یہ فرماتے ہیں کہ افراد بہتر ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو شدید غصہ آتا ہے, وہ فرماتے ہیں عن قریب تم پر پتھروں کی بارش ہونے والی ہے, میں تمہیں کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم کہتے ہیں قال ابو بکر و عمر, میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور تم لوگ مجھے کہتے ہو ابو بکر و عمر کا قول ہے. اب حدیث کے بعد کس کا قول ممکن ہے کہ وہ باقی رہے یا جس کو سنا جائے اس پہ عمل کیا جائے؟ سبحان اللہ, غصہ تھا نہیں تھا, کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا. کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کرنا چاہیے تھا. امام مالک رحمت اللہ علیہ, لمبی لسٹ میں صرف وقت کی وجہ سے مختصر کر رہا ہوں, یہ ہمارے سلف صالحین ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. شفاعت ہمیں کیا دعا مانگتے اللہ تعالیٰ سے, ہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ مانگتے ہیں کہ نہیں؟ کون انعمت علیہم؟ کہ صراط المستقیم کافی نہیں تھا, ہم خود متعین کرتے اپنے عقل سے, اپنے ذوق ود کشف خواب کسی ذریعے سے, یا کسی ایک امام کے قول کے پیچھے لگ جاتے, کہتے یہ صراط المستقیم ہے اور ہم اس کے پیچھے چل جاتے, لیکن متعین کر دیا کہ نہیں؟ صراط اور صراط المستقیم دو مرتبہ ہے کہ نہیں؟ صراط لفظ کتنی مرتبہ ہے؟ دو مرتبہ ہے. کیا دو صراط؟ یہ اسی صراط کی تفصیل ہے, اسی صراط کی مزید وضاحت ہے. اہدنا الصراط المستقیم, صراط المستقیم صرف ایک ہی ہے, کہاں ملے گا؟ صراط الذین انعمت علیہم, جن پر تو نے انعام کیا. کون ہے؟ نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین. اور سر فہرست انبیاء کے بعد کون ہیں؟ صحابہ کرام. یہ انعمت علیہم, یہ سبیل المؤمنین ہے. ان کا عقیدہ کیسے تھا؟ ان کی عبادات کیسے تھی؟ ان کے اخلاق کیسے تھے؟ ان کے اخلاق کیسے تھے؟ ان کی سیاست کیسی تھی؟ ان کے طرز زندگی کیسے تھا؟ کیوں انہوں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، علم بھی اور عمل دونوں حاصل کیا. علم تو علمی مسائل ہوتے ہیں نا، اب اس پہ علم پہ عمل کیسے کریں؟ اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے چھوٹوں سے پیش آتے تھے، بڑوں سے پیش آتے تھے، کس طریقے سے تعلیم دیتے تھے، کس طریقے سے اگر کوئی غلطی کرتا اس کو کس طریقے سے اس کو سمجھاتے تھے. تو عملاً اس دین کو سمجھا ہے، علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا الرحمن علی العرش استوى فکیف استوى، اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شدید غصہ آیا، چہرہ سرخ ہوا، سر جھکایا تھوڑی دیر کے لیے، پھر سر اٹھا کے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. یہ چار جملے ہیں. الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم ہے عربی زبان میں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شاعر نشان ہے عرش سے اوپر ہے. والکیف مجهول، کیفیت کا معنی نہیں ہے، غیر معلوم ہے، کیفیت کا علم نہیں ہے، کیفیت غیر معلوم ہے کہ کیسے مستوی ہے. اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، یہ نہیں فرمایا کہ کیسے مستوی ہوا. والسؤال عنه بدعة، اسے پہلے والایمان به واجب، اس پر ایمان واجب ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، اپنا سر خم کر دیتے تسلیم کر کے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، فرش پر نہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. ایمان، اس پر ایمان واجب ہے. والسؤال عنه بدعة، اس کا سوال کرنا ہی بدعت ہے، یہ سوال کرنا ہی بدعت ہے. اب وہ شخص ڈر گیا، سہم گیا، اس نے کہا میں نے نہیں کہا، فلان کہہ رہا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم سے سنا ہے، اسے باہر نکالو میری مجلس سے. سبحان اللہ، یعنی کسی کا قول نقل کر رہا بھی اس طریقے سے سلف صالحین کے نزدیک درست نہیں تھا، کیونکہ یہ فتنے کا باعث بنتا ہے. اگر کسی نے کہا تو وہ جو تم کیوں کہہ رہے ہو، وہ آ کے پوچھتا نا تم کیوں پوچھ رہے ہو، اس کی زبانی تم کیوں سوال کر رہے ہو. اگر تم واقعی اچھے ہوتے اور تمہارا عقیدہ درست ہوتا تو تم سائل نہ بنتے، اس کو جا کے جواب ادھر ہی دے دیتے. اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنا تو دور کی بات ہے، ان کی بات نقل کرنا بھی سلف کے نزدیک بڑا جرم ہوا کرتا تھا. آج ہم جب کسی کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اس سے اجتناب کرو، یہ اہل بدعت ہے، ان سے دوری اختیار کرو، تو لوگ کہتے ہیں یہ فتنہ چاہتے ہیں امت میں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. کاش کہ آپ لوگ سلف صالحین کے زندگی پہ ایک نظر، ایک جھلک ڈال کے دیکھ لیتے تو ہمیں معلوم ہوتا ان کا طرز زندگی کیسے تھا، اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے دشمنوں کے ساتھ. ان کے پیارے کون تھے؟ ہر ایرا غیرا تھا؟ نہیں، جس کا مسلک، جس کا مذہب، جس کا منہج صحیح تھا وہ ان کے دوست تھے، اسی کے لیے موالات تھی اور اسی کے لیے معادات تھی. جو اس مسلک سے ہٹ کر تھے، جو اس منہج کے ہٹ کر تھے، جو مخالفین تھے، وہ ان کے دشمن تھے. اہل بدعت کے ساتھ کبھی کوئی دوستی نہیں ہوتی تھی، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات نہیں کرتے تھے، اپنے مجالس میں ان کو آنے نہیں دیتے تھے. اور قصہ معروف ہے، معتزلہ نے کس چیز کا اعتزال کیا، کس چیز سے دوری اختیار کی، کس کی مجلس کو چھوڑ کے گئے. امام حسن بصری، واصل بن عطا تلمیذ ہے، شاگرد ہے حسن، امام حسن بصری کا. ایک مسئلہ میں اختلاف ہوا اور مسئلہ عقیدے کا تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص مسلمان جو ہے اس کے ایمان کا کیا حال ہے، کیا باقی مسلمان رہتا ہے کہ نہیں. ابھی کسی نے سوال تیسرے شخص نے کیا، امام حسن بصری نے سوال کیا کہ استاد کے جواب دینے سے پہلے شاگرد بول پڑا اور کہا وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، وہ بیچ میں کہیں پہ اٹکا ہوا ہے. امام حسن بصری نے جواب دیا کہ وہ مومن اپنے ایمان سے، فاسق اپنے کبیرہ گناہ سے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اس کا معاملہ, اللہ تعالیٰ چاہے تو عدل و انصاف سے اس کو سزا دے اور چاہے تو اپنے رحم و کرم سے, اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے. تو واصل بن عطا اس مجلس کو چھوڑ کے چلا جاتے ہیں اور امام حسن بصری فرماتے اعتزلنا واصل, کہ اعتزال ہو گیا. اور معتزلہ کی ابتدا یہ تھی, کبھی ایک مجلس میں شاگرد تھا کتنے سالوں سے, لیکن جب اس مسئلے میں عقیدے کے مسئلے میں اختلاف ہوا تو پھر اس کے بعد دونوں ایک ساتھ نہیں بیٹھے. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان مسائل کو سمجھنے سے قاصر ہیں, جو بھی داڑھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتے دعوت کے لیے سب اس کی تائید کے پیچھے دوڑتے ہیں, کبھی پوچھا بھی نہیں کہ اس کا منہج کیسا ہے, اس کا مسلک کیسا ہے, یہ شخص ہے کون. ضرورت نہیں پڑتی یار, یہ بندہ دعوت دیتا ہے نا یہ کافی نہیں ہے نا, بیچارہ کہتا تو ہے قرآن اور حدیث اور تمہیں کیا چاہیے, وضاحت چاہیے کہ یہ شخص جو ہے یہ کون ہے اور کس طریقے سے دعوت دیتا ہے. اور 73 فرقے بٹیں گے اس امت کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک جنت میں جائے گا, اس شخص کا تعلق کس فرقے سے ہے. زبانی کلامی تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارے فرقہ ہے, ہمارے فرقہ ہے, بریلوی بھی کہتا ہے, دیوبندی بھی کہتا ہے, جماعتی بھی کہتا ہے, اخوانی بھی کہتا ہے, قطبی بھی کہتا ہے, سب کہتے ہیں یہ ہم ہیں, لیکن حقیقتاً کون ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں اور ان کے منہج کو سمجھنے والے ہیں اور اسی طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنے والے جیسے کہ وہ کیا کرتے تھے, خاص طور پہ الولا والبراء کے مسئلے کے تعلق سے. الغرض یہ غصہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا. واپس آتے ہیں, جو مرض والا غصہ ہے, جو مہلک بیماری ہے, اگر یہ غصہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو اللہ کے لیے اس غصے کو اپنے دل سے نکال, کیونکہ اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر یہ شیطان کے لیے ہے, رحمان کے لیے نہیں ہے تو پھر یہ شیطان کے لیے ہے. اور مہلک بیماری ہے جو اس دنیا کے لیے غصہ کیا جاتا ہے اور سوائے عذاب علیم کے کچھ بھی نہیں. دنیا میں بھی عذاب ہے, جب انسان غصہ آتا ہے, شدید غصہ آتا ہے تو اس کی حالت کیسے ہوتی ہے, عذاب میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تکلیف میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ عذاب اور تکلیف کس لیے ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کے لیے غصہ کرنا دیکھا نہیں, نہ جانا ہے. اور اس غصے کا جو علاج ہے وہ یہ ہے, جو مذموم ہے, جو بیماری ہے, بیماری کا علاج ہم بتا رہے ہیں. پہلے نمبر پہ, جب بھی شدید غصہ آئے, ناجائز غصہ جو عام ہمارے گھروں میں نظر آتا ہے, تو کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا کہنا ہے زبان سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کس نے کہا ہے؟ سے بخاری مسلم میں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا, یہاں تک کہ ایک شخص کہ چہرہ سرخ پڑ گیا اور جو شے رگے ہیں پھول گئے, انتفخت اوداجہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے کلمہ جانتا ہوں, ایسی بات جانتا ہوں, اگر یہ شخص کہہ دے تو جو کچھ یہ محسوس کر رہا ہے, جو اس کی حالت, وہ حالت اس کی درست ہو جائے, ٹھیک ہو جائے, اس کا علاج ہو جائے فوراً. اگر یہ شخص کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو غصے کا علاج کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ لوگ پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ, عام لوگ جو ہیں. استغفار علاج ہے, لیکن اس وقت غصے کا علاج استغفار نہیں ہے. استغفار آپ نے پہلے کرنا تھا تاکہ غصہ نہ آئے, اب جب غصہ آ گیا ہے اب استغفار نہیں کرنا, اب پڑھنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری حدیث میں آیا ہے علاج کا دوسرا طریقہ, یہ ہم نے کچھ کہنا ہے پھر کچھ کرنا بھی ہے. کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کو غصہ محسوس ہو تو اپنی حالت کو بدل ڈالے, اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے, حالت بدلی تو اندر سے بھی تبدیلی آتی ہے. اگر بیٹھے غصہ اس وقت بیٹھے کی حالت میں آیا تو لیٹ جائے, ایک شخص کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ اب چیز غصہ بیوی پہ غصہ آیا ہوا ہے اور میں بیٹھا ہوں میں لیٹ جاؤں, وہ تو ہنسے گی میرے اوپر. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ ہنسے یا روئے ہم سے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن علاج یہی ہے. اور شدید غصے میں آپ کر کے دیکھیں, اگر آپ لیٹ جاتے ہیں تو غصے کا علاج ہنسی ہے کہ نہیں؟ اگر ہنسے گی تو مسئلہ حل ہو گیا نا, تو اس میں آپ کا کیا جاتے بیچاری ہنس لے گی تو کیا ہے, تو ہنسنے دو اسے, کیا فرق پڑتا ہے؟ مسئلہ تو حل ہو جائے گا نا, غصہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا کہ نہیں؟ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا. الغرض کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہونا چاہیے, اب اس کے ہنسنے رونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. فرق پڑے گا کب؟ جب آپ اس حدیث پہ عمل کریں گے. تو لیٹ جاؤ. تیسرے نمبر پہ یہ جان لینا کہ اصل غصہ کب کیا جاتا ہے, اپنی تربیت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب غصہ کیا کرتے تھے, سلف صالحین کی زندگی میں دیکھنا, ان کی بایوگرافی پڑھنا اور سننا اور دیکھنا. ہم بایوگرافیز دیکھتے رہتے, پتہ نہیں کبھی کسی کھلاڑی کی کبھی کسی فلم سٹار کی, نعوذ باللہ. یہ ہمارے ایڈل رہے گا نا بچوں کے. کبھی پڑھی آپ نے سید عمر بن خطاب کیا بایوگرافی تھی, ان کی سیرت کیا تھی, دنیا میں گزر کے گئے ہیں نا کبھی, کیا ان کی کوئی سیرت محفوظ ہے یا کوئی موجود نہیں ہے؟ اگر موجود ہے تو کب بھی ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے, بچوں کو پڑھانے کی کوشش کی ہے, سمجھایا بتایا ہے کہ نہیں؟ نہیں بتایا تو پھر کب بتائیں گے؟ تو اس سیرت سے جاننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہم یہ جان لیں کہ جب غصہ کیا کرتے تھے تو کب کیا کرتے تھے. اپنی تربیت ہم بھی کریں گے کہ ہم نے غصہ کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے. چوتھے نمبر پہ اچھے لوگوں سے دوستی رکھنا, جو آپ جیسے بچے کی انگلی پکڑ کے والدین اسے چلنا سکھاتے ہیں. صالحین, اللہ سے ڈرنے والے لوگ, اللہ تعالیٰ کے پیارے, آپ کو آپ کی یہ تربیت کر دیں گے, یہ سمجھا دیں گے, بتا دیں گے عملاً بھی کہ غصہ کب کیا جاتا ہے کب نہیں کیا جاتا ہے. بشرط یہ کہ یہ لوگ وہ لوگ ہوں جو منہج سلف پر قائم ہوں. ہر داڑھی پگڑی والا بھی منہج سلف پر قائم نہیں ہوتا. بعض لوگ مسکراتے رہتے ہیں, غصہ کرتے بھی نہیں ہیں, اور لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا, جب عقیدے میں خرابی ہوتی ہے تو پھر چہرے کی مسکراہٹ کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا, اس لوگ سے اجتناب کرنا لازمی ہوتا ہے. تو اچھے لوگوں کی صحبت سے آپ یہ تربیت حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ سب پریکٹس سے ممکن ہے. ہم غصہ کیوں کرتے ہیں؟ پریکٹس ہماری ہو گئی ہے نا کہ ہر بات پہ الجھنا, ہر بات پہ غصہ کرنا. جب اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے اور رہن سہن ہوگا تو ان شاء اللہ میری تربیت بھی ہوگی. پانچویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لے کے آنا. اکثر غصے کی وجہ میں نے بتائی کیا ہے کہ دنیا کے معاملات ہی ہیں سارے, دنیا کی تنگی ہی اصل وجہ ہے, رزق کی تنگی ہے اور قرض کی ادائیگی کی فکر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا تقدیر ہے. اللہ نے اگر لکھا ہے کہ آپ نے فقیر ہی رہنا ہے تو آپ رہیں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کیونکہ میں فقیر رہوں گا تو میں پھر بھکاری بن جاؤں. نہیں, آپ نے اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے گھر سے نکلنا ہے اور رزق کی حلال کی تلاش کرنی ہے. جو ملے گا وہ تمہارا رزق تھا اور جو نہیں ملا وہ تمہارا تھا ہی نہیں. بعض لوگ دکانیں نماز کے وقت بند نہیں کرتے. یہاں پر تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, حکومت کی طرف سے اللہ کو جزائے خیر دے, سب دکانیں بند ہوتی ہیں, مارکیٹ بند ہوتی ہے. لیکن ہمارے ملکوں میں کیا حالت ہوتی ہے, واللہ نہیں پتہ چلتا کب اذان ہو کب نماز ختم ہو. اور مسجد کے ساتھ والی دکان کھلی ہے, اگر بند بھی کوئی کرنا چاہتا ہے بیچارہ تو کہے گا یار میں بند کروں گا, 10-15 منٹ لگیں گے نماز پڑھتے ہوئے. تو پھر ساتھ والا تو اتنا کما لے گا, میری کمائی میں سے 200-400 روپے کم ہو جائیں گے, تو ٹھیک ہے میں پھر تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھ لیتا ہوں, بند نہیں کرتا ہوں. بیٹا آئے گا وہ سنبھالے گا میں نماز پڑھوں گا, بیٹا نہیں آیا الجھ گئے ادھر کی بات ادھر کی بات نماز گئی. اللہ کی قسم جو رزق تمہیں نہیں ملنے والا تھا اگر دکان کھلی بھی رہتی وہ کبھی نہ ملتا. تو نماز کیوں گوا دی بھائی؟ کیونکہ آپ کو شک ہے کہ میرا رزق میرا ساتھ والا پڑوسی لے لے گا. اور اللہ تعالی کی تقدیر پر تمہیں ایمان نہیں ہے. پہلے میں بتا چکا اللہ نے کیا فرمایا, ان اللہ هو الرزاق رازق رزاق ذو القوة المتین. پھر بھی شک کی گنجائش ہے. اور چھٹے نمبر پہ آخر میں آخرت کی فکر, جس نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے وہ دنیا کے لیے غصہ نہیں کرتا. کیونکہ دنیا کے لیے غصہ وہ کرتا ہے نا جو دنیا کا پجاری ہوتا ہے. جس کو فکر آخرت نہلکان کر دیا ہے وہ کہاں سوچے گا دنیا کے بارے میں. اس کو وقت نہیں ملتا کہ وہ دنیا کے لیے غصہ کرے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امنہ فہم صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سلف صاحب منہج کو اپنانے کی سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اور آخر میں ایک دعا ہے ہمارے محترم بھائی محمود صاحب جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں کل. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہم اغفر له وارحمه. اللہم اغفر له یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر سے نواز دے اور ان کے ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان لوگ مر چکے ہیں وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.